ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ علماء کرام، خواتین و حضرات، معتکفین و معتکفات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں آج ماہ رمضان المبارک کا پانچواں جمعہ نصیب ہوا، جمعۃ الوداع، اور جس کی توفیق سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اس مبارک مہینے کی بے پایاں برکتیں، سعادتیں اور نعمتیں عطا ہوئی ہیں. آج جمعہ الوداع ہے اور ماہ رمضان بھی ہم سے وداع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کو پھر ہماری زندگیوں میں لائے اور اس کی برکتوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج جمعۃ الوداع کے اس خطاب کے لیے میں نے اصول برکت کی خاطر دو تین آیتیں تلاوت کی ہیں سورۃ الکہف سے، اور یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ اور بیان شروع ہو رہا ہے. تو آج کے خطاب کا موضوع اصحاب کہف کا واقعہ ہے. مضمون اس کا اسی طرح حسب سابق واقعہ اصحاب کہف کی روحانی اور عرفانی تعبیر ہوگا، روحانی اور عرفانی تعبیر. واقعہ آپ ساری زندگی سنتے رہے، اس کی علمی تفصیلات بھی ہمیشہ سنی ہیں، پڑھی بھی ہیں اور علماء سے بھی پڑھی ہیں، سنی ہیں، اور اس عاجز سے بھی آپ نے کئی بار مختلف پہلوؤں اور گوشوں پر گفتگو سنی. آج ہم اس کی ایک نئی تعبیر، نئی تشریح روحانی تربیت کے اعتبار سے اور عرفانی درجے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب میں قلت وقت کے پیش نظر اس واقعے کا جو ظاہری بیان نص قرآن میں ہے اور ظاہر معنی میں ہے اس طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ وہ جانتے ہیں، اس کا ترجمہ حق ہے، سب کو معلوم ہے اور اس کا بیان کئی بار آپ کے سامنے ہو چکا. ہم براہ راست اس کی جو عرفانی تعبیرات ہیں اس طرف جاتے ہیں. یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو واقعہ بیان فرمایا، قصص انبیاء میں سے ہو یا امم سابقہ کے واقعات میں سے ہو، وقائع ماضیہ میں سے، تذکیر بآلاء اللہ ہو، تذکیر بایام اللہ ہو، اور دیگر قرآن مجید نے جہاں جہاں احکام ارشاد فرمائے، اخلاقی ہدایات ارشاد فرمائی اور انسانی رہنمائی کے لیے مختلف قسموں کی اور مختلف سطحوں کی تعلیمات ارشاد فرمائی، ہر ہر مقام سے مختلف طبقات انسانی کو اپنے مقام اور مرتبہ کے مطابق اور اس کی سطح کے مطابق اس کی ضرورت کی تکمیل ملتی ہے، اسے ہدایت کا سامان ملتا ہے. جس مقام پہ کوئی شخص ہوتا ہے اور وہ اپنے مقامات میں اور اپنے مرتبے پر، کسی خاص مرتبے اور مقام پر پہنچ کر کسی الجھن میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ آ جاتی، کوئی گنجلک پیدا ہو جاتی، راستے بند ہو جاتے، کوئی حجاب آ جاتا ہے، تو وہ اپنے اس مقام اور مرتبہ پر ایک خاص قسم کی ہدایت کا طالب ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہدایت وہی ہے جو اسے اس گھاٹی سے نکال سکے، اس کے لیے ہدایت اور مدد یہ ہے، یہ خاص نقطہ ہے، جو اسے اس مشکل سے نکال سکے. میں ایک ادنا درجے کا آدمی ہوں، مثلا مجھے بھوک لگی ہے اور شدت بھوک کی شدت سے بالفرض میری جان جا رہی ہے، تو میری مدد یہی ہوگی نا کہ مجھے کوئی کھانا دے دے تاکہ مجھے مرنے سے بچا دے. جو آدمی یہ کام کر دے گا میں کہوں گا اس نے میری مدد کی. اور اگر صورت یہ ہو کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں اور کوئی شخص آ کے کہے کہ آؤ تمہیں ایک بڑے اونچے درجے کی کتاب پڑھا کے ایک علم کا نیا باب تمہارے اوپر کھول دیتا ہوں، تو کسی کو علم دے دینا اور کسی کو علم کی دولت سے بہرہ یاب کر دینا بہت بڑی مدد ہے، مگر اس وقت میں یہ کہوں گا کہ صرف اور علم دینے سے میری مدد نہیں ہوگی، میرے تو پیٹ میں بھوک کی آگ جل رہی ہے، مر رہا ہوں، مجھے تو کھانا دو. اس وقت کھانا مدد ہوگی. اور جو آدمی جاہل ہے، پریشان ہے، اسے روشنی نظر نہیں آ رہی، اس کو کوئی شخص کھانا دے دے اور وہ کہے گا میرا عقیدہ جا رہا ہے اللہ کی ذات پر، ایمان پر، آخرت پر، مجھے تو رہنمائی چاہیے کہ میرا ایمان متزلزل نہ ہو، پیٹ میں تو بھوک نہیں ہے، مجھے روٹی میرا مسئلہ نہیں، تو آپ مجھے روٹی پیش کر رہے ہیں تو روٹی دینا میری مدد نہیں، مجھے تو اس الجھن سے نکالنا میری مدد ہے. تو آپ نے دیکھا کسی کی مدد روٹی دینا ہو گئی، کسی کی مدد روٹی دینا مدد نہ ہوئی. ایک پیاسا ہے اسے پانی کا گلاس دے دیں، اس کے لیے مدد ہے. ایک بیمار ہے اس کو دوائی دے دیں، اس کی مدد ہے. اسی طرح ہدایت کے بھی مختلف اقسام اور مختلف سطحیں اور مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی ہے غریب، جاہل ہے، اسے راہ ہدایت ہی معلوم نہیں کہ دین کا راستہ سیدھا کون سا ہے، تو اس کے لیے ہدایت یہی ہے کہ کوئی اسے راہ حق بتا دے، کلمہ پڑھا دے، مسلمان کر دے. اور جو پہلے سے مسلمان ہے کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، اب اسے کوئی کلمہ پڑھائے تو یہ اس کی اب ضرورت نہیں، اس کی ضرورت اب اس سے آگے ہے کہ کوئی اسے احکام دین سمجھا دے اور دین پر عمل کرنا سکھا دے. ایک آدمی ہے اسے احکام دین بھی آتے ہیں، وہ بڑا تکڑا عالم ہے، عالم ہے تکڑا، احکام کے علم میں کوئی کمی نہیں، مگر اس کی پریشانی یہ ہے کہ وہ عبادات میں قاصر ہے، غافل ہے، عبادت نہیں کرتا، بے عمل ہے، عمل کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوتی. اب اس کو آپ علم کی اونچی کتابیں دیں وہ کہے گا یہ میری مدد نہیں، مجھے تو بھائی بے عملی سے نکال دے کوئی تو میری یہ مدد ہے، اس غفلت سے کوئی مجھے نکال دے تو میری یہ مدد ہے. ایک آدمی عبادت میں غافل بھی نہیں ہے، عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، مگر اس کی پریشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت جگہ نہیں پکڑ رہی. حرص دنیا ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، اندر پلیدی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اسے کوئی کہے آؤ بھی تمہیں نماز کے احکام بتائیں اور نماز کے لیے مسجد لے جائیں، وہ کہے گا بھئی یہ تو میں سارے کام تم سے زیادہ کرتا ہوں، میری مشکل تو یہ ہے کہ میرے دل کو کوئی مسجد بنا دے. مسجد میں تو صبح شام جاتا ہوں مگر دل بت خانہ بنا پڑا ہے، غلاظتوں اور پلیدیوں کا منبع ہے، میرے دل کو کوئی صاف کر دے. اس کی مدد یہ ہے، کسی کا دل بھی صاف ہو گیا، اس کے دل کو نور بھی مل گیا، عبادت بھی کر لی، رجوع بھی ہو گیا، اب اس نے سفر طے کر دیا. اب سفر طے کیا، اب وہ حجابات بشریت میں گھر گیا، بشری اور مادی حجابات نے اس کی رکاوٹ ڈال دی. اب کوئی آئے اسے کہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں یہ دوں، کہ نہیں تمہیں میرا مسئلہ اور ہے، میں تو یہ سارے سفر طے کر آیا ہوں، یہ ساری منزلیں طے کر آیا ہوں، یہ سارے رستوں سے گزر کے آیا ہوں، میں تو اب اللہ کی طرف جا رہا تھا، بشریت کے حجابات نے میرا راستہ روک لیا، میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی یہ حجاب اٹھا دے. میری بات سمجھے نا؟ تو ہر شخص کی جو ضرورت ہے، جب تک وہ ضرورت پوری نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں بنتی. وہ ہدایت تو جس کا بشری حجاب اٹھ گیا اس کے لیے اوپر کے حجاب آ گئے، وہ اٹھ گیا اوپر کے حجاب آ گئے. الغرض دس دن میں آپ کو باتیں بتاتا رہا ہوں اور آپ یہ چیزیں سنتے رہے ہیں، اب تھوڑی زیادہ سوجھ بوجھ تو آ گئی ہے نا جی. اور آج صبح تو آپ نے یہ بھی سن لیا کہ پانچ ست مرن گوانڈنیاں، سن لیا کہ نہیں؟ رندیاں میں تاپ چڑھے، اس کی شرح بھی سن لی نا، ہٹی سڑے فقیر دی، ہٹی سڑے کرار دی، جتھے دیوا نت بلے، تے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، تے گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. تو کسی کا یہ مسئلہ ہے، کوئی یہاں آ کے اٹک گیا، وہ کہتا ہے سارا کچھ ہو گیا، اب یہ جو گوانڈیاں ہیں یہ سکھ کا سکون، سکون اور سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی، یہ گوانڈیاں پریشان کر رہی ہیں. بھائی تمہاری ہدایت تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے یہ پانچ ست مرن گوانڈیاں، یہ مر جان کوئی میرا راستہ صاف ہوئے. یہ پانچ ست گوانڈیاں کیا ہیں؟ یہ ہوا سے خمسہ ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، یہ ذائقے ہیں، یہ تکنا ہے، یہ سننا ہے، یہ چھونا ہے، یہ چانا ہے، یہ سننا ہے، یہ سب گوانڈیاں ہیں. آنکھ کہتی ہے آؤ ادھر دیکھو، وہ ادھر گمراہ کر کے لے جاتی ہے، کان کہتا ہے یہ سنو، وہ ادھر رجوع کروا دیتا ہے، زبان کہتی ہے یہ ذائقہ تو چکھو، آج کیسا ذائقہ ہے، شاندار ذائقہ، وہ ادھر چلا دیتا ہے. تو اس طرح وہ کہتا ہے جڑیاں پانچ سات گوانڈیاں یہ مجھے کوئی ادھر کھینچ کے لے جاتی ادھر لے جاتی ہے تو یار سے دھیان ہٹا دیتی ہے، یہ میری پانچ سات گوانڈیاں مر جائیں تو میرا کام بن جائے. تو اس کی مدد ہے کہ اس کی گوانڈیاں مریں، یعنی حواس جن مادی لذتوں کی طرف لے جا رہے ہیں، جن حسی خواہشوں کی طرف لے جا رہے ہیں، جن جسمانی طلبات اور رغبات کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ کہتی ہے میری یہ گوانڈیاں مر جائیں تاکہ میری جان چھوٹے ان سے، ہر وقت انہوں نے مجھے گرفت میں لے رکھا ہے. تو اس کی مدد یہی ہوگی کہ کوئی کامل آئے تو اس کی ان گوانڈیوں کو مار دے. تاکہ اس کی رغبات نفس سے اور طلبات بدن سے اور ان مادی آلائشوں سے جان چھوٹ جائے. اس کی گواہ ننیاں مر گئیں, آگے بڑی تو وہ پھر رو رہی ہے, کہتی بی بی اب کیا ہوا, اور وہ رونے والی کون ہے, وہ رونے والی روح ہے. وہ جو کہتی ہے نا میری گواہ ننیاں مرے, وہ کون ہے, روح ہے. آگے بڑھے تو روح پھر رو رہی ہے, وہ بھی روح اب کیا ہوا, تمہاری گوانڈیاں تو مار دی. اس نے کہا گوانڈیاں تو مر گئیں, وہ تو سکھ ہو گیا, وہ سکھ ہو گیا. اب ایک اور پریشانی ہے, وہ یہ کہ یہ جو کرار کی ہٹی ہے نا, کرار کی ہٹی, ہٹی سرے کرار دی جتھے دیوا نت بلے, یہ ہر وقت دیوا بالتا ہے تو یہ بھی مجھے بے نقاب جو بمتی پر آ کر محبوب تکنے کی اجازت نہیں دیتا, مشکل آتی ہے. اس کی ہتی سار دے دیوا جل جائے, وہ کرار عقل ہے, کرار کافر عقل ہے جو ہر بات پہ انکار کرتی ہے. جو بات محبوب کی کہو اتنا خوبصورت, وہ کہتی ہے عقل ایسے کیسے ہو گیا, کہو اتنا پیارا, وہ کہتی میں تو نہیں مانتی, کہو میرا محبوب اس جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں. وہ عقل کرار, وہ کرار عقل کہتی ہے یہ تو میری عقل میں ہی نہیں آتا, یہ کیسے مان لوں, وہ ہر بات میں کیسے کیوں میں نہ مانوں لگاتی. اس لیے کرار کہا کہ عقل مانتی نہیں, عقل تو کہتی ہے تو دیوا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, ہے تو دیا جلتا ہے وہاں منزل نہیں ہے. تو اس کی ہتی سڑ جائے, اس کرار کا دیا بجھ جائے تاکہ عقل انکار کروانے والی وہ بھی مر جائے, مجھے انکار بھی نہ کرائے. اچھا بھائی تو اس کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس کا یہ مادی دیا بجھا دے, انکار کا دیا بجھا دے تاکہ اس کو بہکاوا نہ ملے. کسی نے اس کی یہ ضرورت پوری کر دی, ہدایت دے دی, اس کا یہ دیوا مر گیا. آگے بڑھی, آگے گئے تو روح پھر رو رہی ہے, ہچکی بند گئی روح, بھائی اب کیا ہوا, تمہاری گوانڈیاں بھی مر گئیں, کرار کی ہڈی بھی جل گئی, اب کیا رہ گیا. اس نے کہا ایک چیز رہ گئی, کتی مرے فقیر دی جی ٹو ٹو نت کرے. وہ فقیر یہ من ہے, یہ جسم فقیر ہے, اس کے اندر ایک کتیا ہے, کتی وہ نفس ہے. اب کوئی اس نفس کو بھی مار دے, وہ ہر وقت ٹو ٹو کرتا ہے, ہر وقت ٹو ٹو کرتا ہے, ان نفس لامارتم بسو, ہر وقت ٹو ٹو کر کے مجھے پریشان کرتا ہے اور سکھ نہیں دیتا اور یار کی طرف دھیان نہیں لگانے دیتا, ہر وقت ڈسٹرب کرتا ہے. کوئی اس فقیر کی کتیا کو بھی مار دے, اس کی ضرورت تو یہ ہوئی نا ہدایت. وہ آیا مرشد کامل, اس نے اس کتیا کو بھی مار دیا, کہا یہ زہر دے یہ نہیں مر جائے گی, آئے اعتکاف کی زہر دے یہ بھی مر جائے گی, خلوت کی زہر دے یہ بھی مر جائے گی, ریاضت کی زہر دے یہ بھی مر جائے گی, خدمت کی زہر دے یہ بھی مر جائے گی, آجزی کی زہر دے یہ بھی مر جائے گی, اور اگر کسی زہر سے بھی نہ مرے تو پھر ذلت کی زہر دے بالکل ہی مر جائے گی, ذلت کی زہر دے اسے ذلیل کر مر جائے گی, سمجھے گی نہیں. تو وہ کتی بھی مر گئی, جب وہ بھی مر گئی تو سارا کچھ صفایا ہو گیا. اس کے بعد اب آگے دیکھا تو روح من کی ممتی پہ چڑھ گئی, من کی ممتی پہ چڑھ گئی, اور آواز آئی گلیاں ہو جان سنجیاں, یعنی اب من کی گلیاں اب ساری خلوت ہو گئی, ساری اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. ان تک گلیاں سنیاں ہو گئیاں, گلیاں ہو جان سنیاں, روح چڑھ گئی ممتی پر, من کی ممتی پر. اب یار کے آنے کا وقت ہے, کیونکہ گلیاں سنیاں ہیں, پھر مرزا یار پھرے, بس پھر سارے من میں یار ہی یار گرتا ہے. تو دیکھا نا ہر جگہ اپنی ضرورت ہے. وہ کہتی ہے میری ضرورت پوری کرو تو ہدایت ہے, اگر میری ضرورت پوری نہ ہو تو ہدایت نہیں. یہ میں نے آپ کو قرآن ہدایت کے درجوں کے لیے ایک مثال دی ہے, درجوں کے لیے مثال دی, ایک پرائمری میں ہے ایک ہدایت اسے چاہیے, ایک مڈل میں پہنچ گیا ایک ہدایت اسے چاہیے, ایک بچے ہیں چھوٹے پریپ میں کلاس ون میں ٹو میں پڑھتے ہیں, وہ کیا ہائی گیٹ اکیڈمی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، کیا وہ ہمارے ادارے کے قریب کیا نام ہے اس کا، ہائی گیٹ اکیڈمی ہے چھوٹا، کوئی وہاں بچے پڑھتے ہیں، کچھ ہدایت ان کو چاہیے، کچھ نکل گئے پرائمری میں آ گئے کچھ ہدایت انہیں چاہیے، کچھ پھر آپ پھر مڈل سکولوں میں آ گئے ان کو ہدایت چاہیے، کچھ میٹرک کر گئے کچھ ہدایت انہیں چاہیے، کچھ کالج میں آ گئے، کوئی یونیورسٹی میں آ گئے ان کو ہدایت چاہیے، کئی پی ایچ ڈی کے لیے آ گئے، تو ہر ایک کی ہدایت اس کی ضرورت اور مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو لوگوں جو یہ سارے درجے طے کر کے روحانیت میں پی ایچ ڈی پر چلے گئے تو ان کو بھی تو قرآن ہی نے ہدایت دینی ہے نا، ان کو قرآن ہی نے ہدایت دینی ہے نا، تو پرائمری والوں کو بھی قرآن نے ہدایت دینی ہے اور ماسٹرز والوں کو بھی قرآن نے دینی اور پی ایچ ڈی والوں کو بھی قرآن نے دینی۔ یہ ساری بات جو میں نے بتائی کس لیے، یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ یہ روحانی تعبیریں کیوں ہیں۔ کہیں گے جی ترجمے میں تو یہ لکھا ہوا ہے، میں نے فلاں تفسیر پڑھی تھی اس میں تو یہ نہیں تھا، اس میں تو یہ تھا، اس میں تو یہ تھا، تو وہی بتایا بابا، کوئی پرائمری والوں کے لیے بتایا جاتا ہے، کچھ مڈل والوں کو بتایا جاتا ہے، جو مڈل کو بتاتے ہیں وہ پرائمری والے کو نہیں بتاتے، ہائے ہائے ہائے، جو کالج والے کو بتاتے ہیں وہ سکول والے کو نہیں بتاتے۔ سائنس کے بھی فارمولے ہوتے ہیں نا، سائنس تو ہر کوئی پڑھتا ہے، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، بایولوجی بھی، ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر فزکس کیمسٹری کی جو باتیں ایم ایس سی میں جا کے بتاتے ہیں وہ پانچویں چھٹی آٹھویں جماعت میں نہیں بتاتے، اور جو باتیں پھر پی ایچ ڈی اور پھر اس کے بعد جا کے بتاتے ہیں وہ ایم اے میں بھی نہیں بتاتے۔ تو کوئی کہے جی وہ میں نے تو فلاں کتاب پڑھی تھی اس میں تو نہیں تھا، تو بابا نہیں تھا کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، نہیں تھا کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، بھائی دیکھو وہ کتاب کن کے لیے تھی، ممکن ہے مڈل والوں کے لیے، ایس اے والوں کے لیے ہو، ایم اے والوں کے لیے ہو، پی ایچ ڈی۔ اللہ کا قرآن بچوں سے لے کر کاملوں تک سب کے لیے ہدایت ہے، روحانیت کے بچے، روحانیت میں جو معصوم بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، جو فیڈر کے ساتھ جن کو دودھ دیتے ہیں، ان بچوں سے لے، بلکہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، رحم مادر میں، ان کو جو چاہیے وہ بھی قرآن دیتا ہے، اور جو تکمیل کے سارے مرحلے طے کر گئے اور مقام بلند پر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں میں ہیں کہ جن کے لیے حضرت بابا فرید نے فرمایا، حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ یہاں ایسے اللہ کے لوگ بندے بھی ہیں کہ جو سات سات سمندر معرفت کے پی کے بیٹھے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، خبر ہی نہیں ہونے دیتے، سات سمندر معرفت کے پی کے بیٹھے ہیں، خاتمہ اتنا اچھا ہے کیا۔ اور ہمارے جیسے ایسے بھی ہیں کہ دو لک میں کھا لیں نا، دو لک میں تو رات کے بارہ بجے تک بڑی بڑی آواز کے ڈکار ہی مارتے رہتے ہیں، بدلو بولے ڈکار۔ ایسے بھی بادشاہ لوگ ہیں، میں نے دیکھے ہیں، ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں کہ کھانے کے چار لک میں دو کھا لیں نا تو فوری بھاگتے ہیں باہر، پکڑو کہاں چلے گئے صوفی صاحب، وہ جی کھانا جو دو لک میں کھائے ہضم کرنے گئے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں جا کے ہضم کرتے ہیں کہ نہیں لوگ، آپ میں کتنے ہیں ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کریں، جو سگریٹ نہ پیئیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اونچا ہاتھ کرو کرو۔ تو یہ بھی تو ہاضمہ ہے نا کہ دو لک میں بھی سگریٹ سے ہضم کرتے ہیں، اور کوئی گولیاں رکھتے ہیں جیب میں، کوئی ماجون کھاتا ہے تو ماجونوں سے ہضم کرتے ہیں، اور ایک وہ بھی میدے ہیں کہ پتھر ہضم، لکڑ ہضم، سب کچھ ہضم، بکروں کے بکرے کھلا دیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ حضرت زندہ پیر غالب لاہوری بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں۔ تو یہ میں نے بہت سی مثالیں آپ کو دے دی، اب بات سمجھ آ گئی ہوگی ہیں کہ جیسی جیسی سطح اتنی ہدایت، جیسا جیسا معدہ اتنی خوراک، جیسی جیسی ضرورت اتنی فیڈنگ، جیسا جیسا مقام اتنے پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ بس یہ اس طرح، یہ تو چند تعبیریں سنتے ہیں، اور اللہ جانے کہ جن کے پردے اٹھ گئے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت کی لاکھ لاکھ تعبیریں کر دیں وہ بھی کم ہوں گی۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے مفسر، محدث، علماء کی جماعت آئی، جلیل القدر مفسر، محدث، مجتہد، محقق، علماء کی جماعت آئی آپ کا امتحان لینے کے لیے، اور ان میں وقت کے بڑے ایک عظیم محدث اور مفسر بھی تھے، مرجع تھے، علم کے اور مرجع تھے خلائق کے, وہ بیٹھے تھے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو ایک آیت دی, آپ کے علم کا اور معرفت کا امتحان کرنے آئے تھے. ایسے بادشاہ بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں. یہ صرف اس دور کا خاصا نہیں ہے, یہ چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں. علم کا امتحان لینے آئے کہ دیکھیں جوان کا کیا مرتبہ ہے. وہ جوان سے سرکار غوث پاک اس وقت بغداد میں آپ کا سورج چڑھتا تھا, تو انہوں نے ایک آیت دی کہ ذرا اس آیت کی تفسیر کر دیں. آپ نے ایک تفسیر بیان کی, اس کے بعد فرمایا اب ہم دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں, پھر دوسری بیان کی, یہ میں نے آپ کو تائید میں لایا کہ کس طرح مختلف تعبیریں ہوتی, پھر تیسری بیان کی, فرمایا اب چوتھی بیان کرتے ہیں, اب پانچویں. وہ جو اس زمانے کے عظیم محدث اور مفسر تھے ان کو اس آیت کی 11 تفسیریں آتی تھیں. ایک آیت کی بولیے 11 تفسیریں آئے تھیں. جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خیال تھا کہ شاید جتنی معرفت قرآن کی مجھے ہے دنیا میں کسی اور کو, ان کا خیال تھا ابھی رک جائیں گے ابھی رک جائیں گے, 11 تو میں جانتا ہوں, یہ تو 11 تک نہیں پہنچیں گے. جب آپ 11 بیان کر چکے, 11, فرمایا اب ہم 12ویں تفسیر بیان کرتے ہیں. اس وقت وہ جو مفسر تھے خش کھا کے وجد ہوا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. بے ہوش ہو کر, وہ تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. ان کے ساتھی بیٹھے تھے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 40 تفسیریں بیان فرمائی. کتنی؟ اور اس کے بعد فرمایا اب اس سے اگلی تفسیریں آپ کی سمجھ سے اونچی ہیں. وہ بیان نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو آ جائیے, اللہ پاک نے فرمایا وہ جو اصحاب کہف تھے غار والے لوگ, غار والے لوگ, تو کہف سے مراد غار ہے اور غار سے مراد ہے باطن بدن. یہ جو جسم ہے بدن, اس کا جو باطن ہے وہ غار ہے. اس جسم کا جو باطن ہے بولیے وہ غار ہے, وہ کہف ہے. عرفانی تعبیر میں باطن کو کہف کہا. اور وہ جو اصحاب کہف ہیں اس پر قرآن مجید نے 3 قول بیان فرمائے. بعض کہتے ہیں 3 ہیں, چوتھا ان کا کتا تھا. بعض کہتے ہیں 5 ہیں, چھٹا ان کا کتا تھا. بعض کہتے ہیں 7 ہیں, 8واں ان کا کتا تھا. تو باطن بدن یہ تو کہف ہو گئی غار. اب 3 ہیں اصحاب کہف, اگر 3 ہو تو کون کون ہیں اصحاب کہف میں؟ پہلا روح, دوسرا قلب دل, تیسرا سر عقل. عقل نہیں, تیسرا عقل. بولیے روح قلب اور عقل, یہ 3 ہیں اصحاب کہف. یعنی بدن کے باطن کی فرد 3 ہیں, اس کے اندر رہنے والے ہیں. اور چوتھا ان کا کتا تھا. کتا وہ نفس ہے جو ان کے تابع ہو کر غار بدن کے دروازے پر بیٹھا ہے. بھائی جیسا تم کرو میں ویسا کروں گا, یعنی وہ کتا ہے جو ان اہل باطن نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. وہ نفس امارہ نہیں رہا, نفس امارہ وہ نفس ملازمہ بن گیا ہے. خواہ وہ لوامہ میں ہو خواہ ملیمہ میں ہو, بڑھتا چلا جاتا ہے, مگر وہ ان کی ملازمت ادب میں آ گیا ہے, ان کے تابع ہو گیا ہے. اس لیے غار بدن یعنی بدن کا جو باطن ہے اس باطن کی غار کے دروازے پر پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے. کتا پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے پیکر ادب بن کر. بعضوں نے کہا 5 5 اصحاب کہف ہیں. اگر 5 ہوں تو پھر کون کون ہوئے؟ روح قلب اور عقل, 3 تو وہی ہو گئے. چوتھا سر, سر کہتے ہیں راز اندر. اور 5 سر و سر, راز کا بھی ایک راز ہے, اس راز کا باطن ہے راز کا. تو 5 اصحاب کہف ہوئے باطن بدن کے. اور چھٹا وہی بتایا کتا ہے جو ملازمت ادب میں بیٹھا ہے. بعضوں نے کہا 7 ہیں, تو 7 میں 5 تو وہی ہوئے پہلے والے, روح عقل قلب سر سر السر. پانچ چھٹا خفی مقام خفا, چھٹا خفی اور ساتواں اخفا, یعنی چھٹا مقام خفی اور ساتواں اس خفی کا بھی باطن, جیسے مقام سر اور سر السر سر کا بھی باطن راز کا باطن, اور یہ مقام خفی اور ساتواں مقام خفی کا بھی باطن. سات اصحاب کہف ہوئے جو بدن کے باطن میں اللہ پاک نے داخل کر دیے. کیا داخل کر دیے؟ اور فرمایا جب داخل ہوئے تو انہوں نے فقالو, جب یہ گروہ اصحاب کہف کا باطن بدن کی غار میں داخل ہوا تو انہوں نے عرض کی مولا, دیکھو نا ان میں ایک بھی برا نہیں ہے, سارے پاک اور نورانی لوگ ہیں, روح عقل قلب سر 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 خفی اخفا سارے عالم نور کے لوگ ہیں. جب یہ اس بدن کے باطن میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ, مولا ہم پردیس میں داخل ہو گئے ہیں, یہ بدن ہمارا وطن نہ تھا, ہم تو عالم علوی کے رہنے والے تھے, ہم تو عالم بلند کے رہنے والے تھے, ہم تو عالم قربت کے رہنے والے تھے, ہم تو عالم نور کے رہنے والے تھے, اب اس باطن کے غار میں انسان کے مادی بشری ناسوتی وجود کے غار میں آئے ہیں, یہ عالم ظلمت ہے, یہ عالم بود ہے, یہ عالم سفلی ہے, گھٹیا عالم ہے. مولا سب سے پہلے ہمیں اس میں داخل تو کیا ہے, ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بارگاہ کی خاص رحمت سے نوازتے رہنا. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور یہاں رہ کر اپنی طرف جانے والا راستہ دے دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظلمت کی اس وادی میں, بدن کی جسم کی ظلمت بھری وادی میں, اس تاریک غار میں, اس اندھیرے کوٹھے میں عالم علوی سے آ کر ایسے کھو جائیں کہ تیرا راستہ ہی نہ بھول جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم در بدر ٹھوکرے کھاتے پھرے اور تیری راہ بھول جائے. مولا ایسا نہ کرنا. لنا من امرنا رشدا, ہمیں ہدایت دے دینا کہ تیری طرف پہنچ سکیں. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, ہم نے کیا کیا, چونکہ ان کو یہاں بھیج دیا تھا تو تھوڑے عرصے کے لیے ان پر ایک ایسی غفلت کی نیند طاری کر دی تاکہ لمحے ایک وقت کے لیے وہ عالم علوی کو بھول جائیں. اگر روح عالم علوی کو کاملا یاد رکھے تو پرندہ تو بدن کے پنجرے میں تڑپ تڑپ کے مر جائے. ہاں روح رہتی ہے اس بدن میں, اگر اس پر غفلت کی نیند نہ آئے تو روح اس بدن کو قبول کرے گی؟ جیسے ایک پرندہ شہباز آپ پکڑ لیں, کیا کہتی ہیں شکرا یا کیا, باز باز ہوتا ہے نا, باز پکڑ لے بڑا باز تگڑا اور اس کو پنجرے میں بند کر دیں تو بولیے باز کبھی پنجرے میں رہتا ہے؟ تو روح اس باز سے بھی بڑا باز ہے. وہ باز تو یہ طاہر ملک و طاہر ملک ہوتی ہے اور روح طاہر لاہوتی ہے, روح اس سے اونچی دنیا کا باز ہے. یہ بدن کے پنجرے میں کیسے رہتی؟ ہم نے کیا کیا, فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, ہم نے اوپر غفلت کی وہ نیند طاری کی جیسے باز کو پنجرے میں رکھنا ہو تو اس کے پر کاٹ دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اس کے پر کاٹ دیتے ہیں, نہیں کاٹتے. آپ نے بھی پرندوں کو پالنا ہو نا, پرندوں کبوتر بھی رکھنے ہو نا, کبوتر اڑنے والے کبوتر تو پر کاٹ دیتے ہیں, وہ پھر تھوڑا سا اڑتے ہیں, اڑ کے پھر وہاں بیٹھ جاتے ہیں, پھر اڑتے ہیں پھر یہاں بیٹھ جاتے ہیں, اڑتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یار یہ اڑ کیوں نہیں سکتا, کسی کو کیا خبر, اس کے پر ہوتے تو اڑ کے کہاں جاتا, اس کے پر کاٹ دیے گئے. تو روح کے پر کاٹ دیے گئے, عقل قلب سر اور سر و سر خفی اخفا, ان کے مقام تو عالم ملکوت تھے, یہ تو ملکوتی پرندے تھے, ان میں سے کوئی جبروت کا پرندہ تھا, پھر ان میں سے کوئی لاہوت کا پرندہ تھا, پھر ان میں سے کوئی ہاہوت کا پرندہ تھا, یہ تو اللہ کی قربتوں کی فضا میں اڑنے والے پرندے تھے, بڑے طاقتور پر تھے. جب ظلمت بڑے بدن کی غار میں رکھا, ان کے پر کاٹ دیے. ان کے پر کاٹ دیے، اس لیے کہ اب ان میں کچھ سال رہو، سنین عددا، جو دن مقرر ہیں، جو سال مقرر ہیں زندگی کے، اب اس غار بدن میں رہو. اور پھر کیا، ثم بعثناہم، اس میں پھر پلتے رہنا، پر پھر اگنے لگتے ہیں، پھر تمہیں اٹھائیں گے، لنعلم ای الحزبین احصى لما، پھر آزمائیں گے تمہیں کہ اب کہاں جاتے ہو. ڈال دیا اس نے، تو انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی، اللہ کی مدد مانگی، اپنی استعداد مانگی، اور رشدا کی شکل میں استقامت مانگی کہ مولا مشکل گھڑی آ گئی، اتصال بدن سے ہو گیا، اور محبت اور شوق اور وصال عدم سے، اوپر کی دنیا سے تھا. اللہ پاک نے فرمایا، نحن نقص علیک، ہم آپ پر یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کو بھی سنانا میرے محبوب، اور سمجھانا کہ اس میں کتنی کتنی باتیں ہیں. اور یہ سارے کے سارے ساتوں اصحاب کہف بدن کی اندھیری غار میں جب داخل ہوئے، تو کس بادشاہ کو چھوڑ کے آئے تھے؟ شیطان کو چھوڑ کے آئے تھے، شیطان سے لڑ کر آئے تھے، شیطان انہیں اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، شیطان انہیں اپنی سلطنت کا قیدی بنانا چاہتا تھا، شیطان انہیں اپنی حکومت میں لے جانا چاہتا تھا. اس نے قسم کھائی تھی، مولا میں تیرے ہر بندے کو ورغلاؤں گا، اور رب نے بھی جواب دیا تھا کہ پھر جو میرے ہو جائیں گے وہ تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے، جو میرے ہو جائیں گے وہ بدن کی اندھیری غار میں رہ کر بھی شیطان تیرے قبضے میں نہ آئیں گے. اس نے کہا کہ اگر ان کے پر ہوں وہ اڑ جائیں تو پھر میرے قبضے کا امتحان کیا ہوگا؟ رب نے کہا نہیں، یہ بھی بات نہیں، ان کے پر کاٹ کے رکھوں گا، پھر بھی دیکھتا ہوں کہ قبضہ کرتا ہے، ان کے پر کاٹ کے رکھوں گا. اور پھر اس کی فوج ہے، اس کافر بادشاہ کی فوج ہے، اس کا وزیر اعظم نفس امارہ ہے، شیطان بادشاہ ہے، کفر کا، بغاوت کا، معصیت کا، گناہ کا، نافرمانی کا، اس سلطنت کا بادشاہ شیطان ہے، اور اس کا وزیر اعظم کیا؟ نفس امارہ ہے. اور پھر اس کی کیبنٹ، اس کے وزیر ہیں، وفاقی بھی ہیں، صوبائی بھی ہیں، پھر اس کی ایک پورا نظام ہے. یہ ساری خواہشات اور ملاقات اور رغبات، یہ ساری شیطان اور نفس کی سلطنت کے آگے عمرا ہیں، حکام ہیں. ان سے بات کر آئے تھے نا اصحاب کہف، چھوڑ کر آئے تھے نا، وہ چھوڑ کے آنا ان کا کیا ہے؟ وہ مالوفات جسمانی سے ہجرت کر کے آئے. جسم کہتا تھا ادھر آرام ہے، ادھر لذت ہے، ادھر کیف ہے، ادھر سرور ہے، جسمانی لذتیں کہتی تھی ادھر خوب زندگی بیتے گی، ادھر بڑا کیف آئے گا، ادھر آج رات ہمارے ساتھ گزارو سب کچھ بھول جاؤ گے. نفس بولتا تھا میری خواہش پہ عمل کرو، بس ادھر ہی ہو کے رہ جاؤ گے. وہ نفسانی خواہشات، وہ جسمانی لذات، وہ بدنی مالوفات جو انسان کو کھینچ رہی ہیں، انسان کو انسانیت سے گرا رہی ہیں، آدمی کو آدمیت سے گرا رہی ہیں، انسان کو اخلاق سے محروم کر رہی ہیں، بندے کو بندگی سے محروم کر رہی ہیں، بندے کو نیکی سے محروم کر رہی ہیں، بندے کو اللہ کی طاعت سے محروم کر رہی ہیں. یہ بدن، یہ جسم، یہ شیطان، یہ نفس رغبت دلا دلا کر بلاتے تھے ان ساتوں اصحاب کہف کو. انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا، رغبتوں ہم تم سب سے ہجرت کر کے اس غار میں بند ہو جاتے ہیں، تمہیں کیا خبر جو لذتیں ہم وہاں چکھ کے آئے ہیں وہ یہاں کہاں ہے؟ تم کیا خوراک کھلاتے ہو، کیا غذا دکھاتے ہو، جو غذائیں ہم نے اس کے دسترخوان پہ کھائی ہیں. روح بولتی ہے، ارے بدر کے ذائقے تجھے کیا خبر، جو ذائقے میں نے چکھے ہیں، تجھے مل جائے تو کھانا چھوڑ دو. روح کہتی ہے، ارے حسن کی باتیں کرنے والے، جو چہرہ میں نے دیکھا ہے اس کی ایک جھلک تمہیں مل جائے تو زلیخا کی طرح پاگل ہو کے دیوانی بنی دی رہو. تمہیں کیا خبر، جو آرام ہم نے دیکھے ہیں وہ ہمیں مل جائیں تو سارے آرام چھوڑ دو. ہم سب سے ہجرت کر کے غار میں آ گئے، غار میں آ گئے، غار میں آ گئے. وہ شیطان بادشاہ، اس کا نام دقیانوس تھا. خیر وہ تو تاریخی بات ہے, مگر فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, جب تم نے ان سب کو چھوڑ دیا, شیطان اور نفس سے کنارہ کشی کر لی, موتقفو, سنو 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 اعتکاف والو, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, جب نے تم نے شیطان اور نفس سے اعتزال اعتکاف کے معنی میں, جب تم ان سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف گوشے میں آ گئے, موتقف ہو گئے, ان سے اعتزال کر کے موتقف ہو گئے, وما یعبدون الا اللہ, اور نفس اور شیطان جن چیزوں کی پوجا کے لیے تمہیں بلاتے تھے, رغبتیں خواہشیں, جب تم نے وہ بھی چھوڑ دی, جب تم نے وہ بھی چھوڑ دی تو معلوم ہے پھر کیا ہوگا, ینشر لکم ربکم من رحمہ, پھر تم یہ کام کرنا, یہ کرنا تمہارا کام ہے, رب پھر تم پر اپنی خاص رحمت کی بارش اتارنا شروع کر دے گا, وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, پھر راستہ دکھانا شروع کر دے گا. وہ جو راستہ نظر نہیں آتا نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت پوری نہیں ہوئی, بولیے, کنارہ کشی نہیں ہوئی. جب ان چیزوں سے انسان کنارہ کش ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے مردہ ہو جاتا ہے, ادھر سے چونکہ مردہ ہو جاتا ہے پھر شیطان اور نفس پیچھا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو مر گیا, شیطان اور نفس کہتے ہیں یہ تو مر گیا, پھر میت کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں. وہ خواہشوں سے مر جاتا ہے, وہ تزئینات کی طلبوں سے مر جاتا ہے. جب ادھر سے مرتا ہے تو پھر وہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے. تو سیدنا آقا علیہ السلام نے فرمایا, سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ کر, سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر فرمایا, من ارادہ ان ينظر ميتا يمشي على وجه الارض فلينظر ابا بکر, کوئی شخص اگر زمین پر چلتا پھرتا مردہ دیکھنا چاہے, جو مر گیا ہو, ہائے ہائے, لذتوں سے, نفسانی لذتوں سے, نفسانی خواہشوں سے, دنیاوی رغبات سے, طلبوں سے, جو مر گیا ہو اور مردہ ہو کر زمین پہ چر پھر رہا ہو, جو اس کو دیکھنا چاہے تو میرے ابو بکر کو دیکھ لے. تو پھر جب غار میں آ گئے تو کیا فرمایا, وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُهُمْ تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج چڑھتا تھا اس غار بدن پر, جب سورج چڑھتا تھا, وہ سورج روح کا سورج, جب سورج چڑھتا تھا تو وہ چڑھتے ہوئے غار کی داہنی جانب, رائٹ سائڈ پر, دائیں طرف جھک جاتا تھا, اور جب غروب ہوتا تھا, ڈوبنے لگتا تھا, تو بائیں جانب جھک جاتا تھا. تو دیکھیے چڑھنے کا مطلب ہوتا ہے جب روشنی پر آتا تھا, چڑھنا جب روشنی کا عروج ہوتا تھا, جب چڑھتا تھا روشنی بڑھتی تھی تو وہ دائیں جانب ہو جاتا تھا, اور غروب کا مطلب جب روشنی گھٹتی تھی, روشنی گھٹتی تھی, ڈوبنے لگتی تھی تو بائیں جانب ہو جاتا تھا. یہ مقام کیا ہے؟ اب یہ حالت قلب کا بیان ہے, حالت قلب کا بیان ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ دل وہم فی فجوۃ منہ, وہ غار کے کھلے داہنے میں پڑے تھے, یہ دل اس غار بدن کے کھلے داہنے میں پڑا ہوا ہے, یہ دل غار کے کھلے میدان میں پڑا ہے. کبھی روح اٹھتی ہے, اور اگر روح کی توجہ قلب پر ہو جاتی ہے, اور قلب کبھی روح کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے, روح متوجہ ہوتی ہے, تو روح اپنے نور سے قلب کے چہرے کو بھی روشن کر دیتی ہے. جب روح کے انوار دل پر پڑتے ہیں تو دل میں بھی روح والی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں, دل کی رغبت خیر کی طرف ہو جاتی ہے, دل کی رغبت اعمال صالحہ کی طرف ہو جاتی ہے, دل کی رغبت اخلاق حسنہ کی طرف ہو جاتی ہے, دل کی رغبت طاعت اور عبادت کی طرف ہو جاتی ہے, رب کی محبت اور معرفت کی طرف ہو جاتی ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی دل ایسا نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے کہ دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. وہ دل جب اس میں نیکی گھر کر لے اور وہ نیکی کی طرف جھک جائے اور اس میں نیکی کا غلبہ ہو جائے, سمجھے وترشم سا اذا طلعت, روح کا طلوع ہوا ہے اندر, اور روح نے توجہ کی ہے اور دل پر اپنا اثر ڈال دیا. ٹائم تھوڑا ہے. ذات الیمین دائیں طرف, دائیں طرف اس لیے کہا کہ ابرار صالحین متقین مقربین ان کو قرآن اصحاب یمین کہتا ہے, یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے. قیامت کے دن فرمایا یمین دائیں طرف یعنی متقی پرہیزگار انبیاء اولیاء صلحاء مومنین یہ دائیں جانب کھڑے ہوں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا, اور فاسق گناہگار کفار منکرین یہ بائیں جانب والے ہوں گے اور ان کا نامہ اعمال بھی ان کی بائیں جانب اصحاب شمال ان کے بائیں جانب دیا جائے گا. تو یمین اور شمال استعارہ ہے صالحین و مقربین کا اور فجار و فاسقین کا, نیکی کی رغبت اور بدی کا جھکاؤ.